بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير كدرس جاري ہے، اور ہم پہنچے تھے عدم 136 پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے سے پہلے نازل کی. ومن یکفر باللہ، اور جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا. وکتبہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا. ورسلہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا علیہ الصلوۃ والسلام. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا. فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہوا اور بھٹک گیا بہت ہی دور گمراہی میں. اس آیت کریمہ میں، جیسا آیت کریمہ کی ابتدا ندا سے ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اور قاعدہ کیا ہے قرآن کی تفسیر کا کہ جب آیت کی ابتدا یا ایہا الذین آمنوا سے ہو تو کیا کرنا ہے؟ فرعھا سمعک، اسے دھیان سے اچھی طرح سنو. اس میں کوئی جو تفصیل آنے والی ہے، خبر ہے تو اس کو تصدیق کرنا فرض ہے، اگر امر ہے تو اس کی تعمیل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو بجا لانا فرض ہے، لازم ہے. اگر کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے تو اس سے رک جانا فرض ہے، اس سے اجتناب کرنا فرض ہے، یہ لازمی ہے. اب اس آیت کریمہ میں کون سی قسم ہے؟ یا الذین آمنوا، آمنوا. آمنوا کیا ہے؟ فعل امر ہے. کس کے لیے؟ تم سب ایمان والو، جو تم ایمان لے کے آئے ہو، تو یہ ایمان تم سے یہ تقاضا کرتا ہے، کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب ایمان کیسے لایا جاتا ہے، اس کے کیا تقاضے، میں بعد میں بتا دوں. پھر یہ تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مخاطب ہیں اہل ایمان کو، یا ایہا الذین آمنوا، اور انہی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پہلے سے چیز موجود ہے، ایمان والو ایمان لاؤ، کمال ہے اس انداز بیان کی سمجھنے والوں کے لیے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. تو عربی زبان میں الامر جو ہے، یا عام زبان، اب کسی کو حکم دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کر نہیں رہا لازمی ہے، یا کرنے والوں کو اب حکم دیتے ہیں. ابھی میں کہتا ہوں واجب کر کے آؤ، اس کا کیا مطلب؟ جو واجب نہیں کہ اس کو حکم ہے، یا جس نے کیا اس کو بھی حکم ہے. اس سے جو حکم ہوتا ہے، امر جو ہوتا ہے، وہ تین یا چار کسی چیزوں کو یاد رکھیں. ذرا میں بھی بتاؤں کہ آپ یاد رکھیں، بڑی یعنی پیاری بات ہے. جو حکم آپ دیتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے وہ داخل ہیں جو اس حکم میں ہے ہی نہیں، جو یہ کام نہیں کر رہے. آپ حکم دیتے ہیں کام کرو، نمبر ایک وہ کام کرتے نہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ کرو تو وہ کرے گا، وہ داخل ہو جائے گا تاکہ وہ کرے. نمبر دو، جو کر تو رہا ہے یہ سمجھ کر وہ ٹھیک کر رہا ہے جبکہ غلط کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی شامل ہے اس حکم میں کہ نہیں؟ دوسرے قسم کے لوگ وہ جو کام کر تو رہے ہیں، وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے ان کو، لیکن غلط طریقے سے کریں جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں پانی پلاؤ بیٹے سے، بیٹا جا کے پانی دایاں سے بائیں ہاتھ سے پلاتا ہے، ٹھیک کر رہا ہے؟ کہتے ہیں پانی پلاؤ، وہ پلا تو رہا ہے نا پانی، تو دوسرا بات کیوں کہتے پانی پلاؤ جب وہ پانی پلا رہا ہے؟ مطلب وہ یہ سمجھ رہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. آپ دوبارہ حکم دیتے ہو جو تم کرے وہ ٹھیک نہیں کرے اس کو ٹھیک ہو، پھر اسے یاد آتا ہے اچھا اچھا ٹھیک، وہ پھر دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑ کے پلانا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ کہیں گے پلاؤ، اب پتہ چل گیا کہ یہاں پر غلطی تھی اس نے ٹھیک کر دی ہے، اب آپ مزید کہیں گے پانی پلانے کا؟ نہیں کہیں گے. تیسری قسم کے وہ لوگ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کمی پیشی کرتے ہیں، پانی تو پلائے دائیں ہاتھ سے ہے لیکن پہلے چھوٹے کو دے رہا ہے، پانی پلاؤ یعنی بڑے کو دو پہلے، یہ کر تو رہا ہے دائیں ہاتھ سے تو کر رہا ہے نا، یعنی کسی میں کچھ کمی رہ گئی، اس کو کام تو ٹھیک کر رہا ہے دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے، کچھ کمی اس کو بہتر کرنا چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ ایک چیز رہے گی، کون سی؟ کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ اس میں ثابت قدم رہو. چار ہو گئے. فعل امر میں جب آپ سے کام کرنے مطالبہ کیا جاتا ہے اس کی چار صورتیں ہیں، یا تو آپ نہیں کر رہے ہوتے تاکہ آپ کرو، یا آپ کر رہے ہوتے غلط کر رہے ہوتے تاکہ آپ اسے ٹھیک کرو، آپ کر ٹھیک رہے ہوتے لیکن اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تاکہ اس کو مکمل کرو، کوتاہی کو دور کرو. نمبر چار، آپ ٹھیک کر رہے ہوتے تاکہ اس میں جمے رہو، ثابت قدم رہو. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، رافض بھی یہی صورت پڑھتا ہے، خارجی بھی یہی صورت پڑھتا ہے، بدعتی یہی صورت پڑھتا ہے، قبر کے طواف کرنے بارے بھی یہی صورت پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور سلفی بھی یہی صورت پڑھتا ہے، سنن جماعت بھی یہی صورت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. سمجھ آئے میں کیا کہنے والا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اگر کوئی مشرق کرسچن بھی پڑھ لے اہدنا الصراط المستقیم شروعات پڑھتے ہوئے، اب یہ جو میں نے معنی بتایا اس میں سب، اب کرسچن کے لیے کیا ہے؟ وہ خارج ہے تاکہ وہ داخل ہو جائے. جو اہل بدعت میں نے ذکر کیا ہے، ہر گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے کہ نہیں جبکہ غلط باطل پہ ہے، تو وہ کہاں پہ ہے؟ دوسرے قسم میں. اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے دعا کرتے جبکہ وہ ہے نہیں، تاکہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے، صحیح طریقے سے آ جائے. اگر وہ صحیح طریقے صحیح نیت سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے واللہ یہ صورت ہی پڑھ لے، اللہ کو ہدایت دے دے، لیکن ہر درمی کے شکار ہوتے ہیں، نہیں مانتے تب بھی پڑھتے، فائدہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو دعا بھی کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر اس کو ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی. تیسرے قسم کے وہ جو صراط مستقیم پر تو ہیں لیکن کچھ کمی کوتاہی کاہلی کا شکار ہوتے ہیں تاکہ وہ درست ہو جائے. چوتھے قسم کے وہ جو صحیح عمل کرتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تاکہ وہ ثابت قدم رہیں. اس آیت میں نمازی کے اعلیٰ سے دعا کرتے ہیں جو حق پر ہے، منہج جو عقیدہ صحیح ہے، متبع سنت ہے، وہ کس قسم میں آتا ہے؟ جو نماز حق ادا بھی کر رہا ہے، سنت مطابق نماز نبوی پڑھ رہا ہے. چوتھے قسم میں کہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما صراط مستقیم پر. اب آتے ہیں، یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس میں کون ہے مخاطب؟ کون ہے؟ یا الذین آمنوا، پہلے تو گیا نا، جو داخل نہیں ہے وہ تو نہیں نا، کیا وہ شامل ہے اس میں؟ اہل کفر شامل ہے؟ نہیں. اس لیے پہلے جو صورت تھی وہ نہیں، باقی تین صورتیں اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور شرک کرتا ہے، غیر لوگ پکارتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ صحیح ایمان لے کے آؤ، تم غلط کر رہے ہو، شامل ہے کہ نہیں؟ جو شرک تو نہیں کرتا ہے، ایمان کی تعریف میں زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، عمل جسم کے اعضاء سے عمل جو فرمان سے بڑھتا ہے نہ فرمان سے کم ہوتا ہے، جب عمل ایمان کا حصہ ہے کہ عمل برابر ہے سب کے، جس کے عمل میں کمی ہے اس کو کیا حکم ہے کہ ایمان کو کیسے کرو؟ مکمل کرو، کمی ہے تو اس کو مکمل کر دو، اور جس کا صحیح ہے وہ ثابت قدم رہے. یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تبارک ایمان کیسے لایا جاتا ہے اور آپ سر پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان کا پہلا رکن ہے، اور چار چیزوں کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا حق ادا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کے لیے کسی کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. انسان پر فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس کائنات کو ایک رب نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کسی اور رب کوئی ہو نہیں سکتا. کائنات موجود ہے، ہم موجود ہیں، تو خالق موجود نہیں ہے کیا؟ تو ہمارا وجود دلالت کرتا ہے کہ ہمارا خالق موجود ہے، تو وجود پر تو جھگڑا ہو ہی نہیں کسی کا نا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی امت کو کہ اللہ موجود ہے یہ مان لو، لیکن کہ کافر ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ کے وجود کا، جو دہریے ہیں، نیچرلسٹ وغیرہ جو دوسرے لوگ ہیں. اس لیے ہم نے کہا پہلے نمبر پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، توحید ربوبیت اسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ تمام معنی جو ہیں یہ صفات ربوبیت کی صفات ہیں. رب اسے کہتے ہیں جو پالنے والا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو مشکل کشا حاجت روا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے، یہ رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سے نہیں بھیجا جا کے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، کیونکہ ابو جہل، ابو لہب اور تمام لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. ابو جہل ابو لہب کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا مشکل کشا حبل ہے یا لات یا عزہ ہے، یہ مجھے لات یا عزہ نے پیدا کیا ہے. دیکھ لیں آپ، کبھی بھی نہیں. بلکہ قرآن مجید میں ہے، جب ان سے پوچھا جاتا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کیا کہتے، اللہ نے پیدا کیا. زمین اسمان کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا. یہ کون گواہی دیتے، مشرکین عرب گواہی دیتے تھے. تو اسے جھگڑا تھا ہی نہیں انبیاء کا، رسولوں کا اپنی امت سے توحید ربوبیت پر. اچھی طرح جان لیں. تیسرے جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا، توحید الوہیت، توحید عبادت بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تیسرا حصہ جو ہے توحید عبادت، توحید الوہیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اس پر ایمان رکھنا، الایمان الجازم، جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. یعنی جتنے بھی عبادات ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، دعا ہے، پکار ہے، یا دل کی عبادات ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسے لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوتا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا حق معبود اللہ تعالیٰ ہے. لات عزہ حبل درخت درند پرند کوئی عبادت کلائے کی نہیں. لا الہ الا اللہ میں سب شامل ہوگا، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی نہیں. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق رکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پیدا جس رب نے کیا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کو پوجا جائے، اسی کی عبادت کی جائے. باقی تو مخلوقات ہیں سارے نا، بتوں کو لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، پھر کو سجدے کرتے ہیں. اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشتا ہے، اسے خود بناتا ہے، اور پھر اسے اپنی بگڑی اپنی بنانے کو اسے پکارتا ہے، اور اپنے مشکل اسے سمجھ لیتا ہے، نعوذ باللہ. الغرض تو توحید عبادت، اور یہ سب سے بڑا انبیاء کا اپنی امت سے جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا. اللہ نے اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے. ہم وجود میں کیوں آئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے اسی توحید کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں، اللہ نے اسی توحید کے لیے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے اسی توحید کو ثابت کرنے اور قائم کرنے کے لیے دنیا میں جنت و دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے. یہی توحید ہے جس میں اصل جھگڑا ہے رسولوں کا اپنی امتوں سے، جتنے رسول اللہ نے بھیجے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام امتوں نے رسول بھیجے ہیں، فی کل امت رسول. کیا پیغام تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت کی عبادت سے، شرک سے اجتناب کرو. اللہ کے ساتھ جس نے بھی کسی کو شریک کیا ہے اسے طاغوت بنا دیا ہے. جس کو شریک ہے وہ خود بری ہے، اس نے نہیں کہا مجھے شریک بناؤ. الا کہ جس نے کہا کہ مجھے شریک بناؤ میری عبادت کو، وہ تو طاغوت ہے. لیکن جس نے نہیں کہا ہے، اب نصارہ نہیں عیسیٰ السلام کو شریک بنا اللہ تعالیٰ کا، آج بھی شرک کرتے ہیں، کہ نعوذ باللہ طاغوت ونعوذ باللہ، نہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں کہ نعوذ باللہ طاغوت، نہیں ہرگز نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ بری ہیں، بلکہ قائم حجت قائم کریں گے ان لوگوں پر جو جنہوں نے ان کو شریک بنایا ہے اور بری ہو جائیں گے، اللہ نے ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا تھا، اور تمام جن کی عبادت کی گئی تمام بری ہو جائیں گے ان سے جن لوگوں نے ان کی عبادت کی ہے۔ تو توحید عبادت تیسرے قسم کی توحید ہے، یہی اصل مقصد رسولوں کو بھیجنے کا، اور اسی میں جھگڑا ہوا ہے رسولوں کا اپنی امتوں سے، اچھی طرح یاد کر لیں۔ چوتھا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ سے پہلے توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، دوسری توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، تیسری جو ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کہ اسماء و صفات میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ کے پیارے نام ہیں، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارو ان ناموں سے جو پیارے نام ہیں۔ اور اہل قبلہ کا، اچھی طرح سمجھے، اہل قبلہ کا سب سے زیادہ جھگڑا اسی توحید میں ہوا ہے۔ اہل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس میں اہل سنت البدعت سب شامل ہیں، اہل اسلام کے نیچے جو آتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، اہل قبلہ ان کو کہتے ہیں، اور ان کے سب سے زیادہ نزاع اور جھگڑا ہوئے توحید اسماء و صفات میں۔ ان میں جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، کلابیہ ہیں، اشاعرہ، ماتریدیہ، سب اس میں شامل ہوتے ہیں، جنہوں نے اسماء و صفات کا انکار کیا مختلف انداز سے۔ سب سے خطرناک جماعت ہیں جنہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کی، جہمیہ ہیں، جہم بن صفوان کی تقلید کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ اس نے کہا اللہ کا کوئی نام نہ کوئی صفت نہیں، کیونکہ تشبیہ لازم آتی ہے، اور تشبیہ لازم ہو، تشبیہ اللہ کو ہم پاک کرتے ہیں، اس لیے کوئی نام کوئی صفت نہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ نے واضح فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، وہو السمیع البصیر، خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے ایک چیز کی نفی کی ہے اور دو چیزوں کو ثابت کیا ہے۔ نفی کی چیز کی ہے لیس کمثلہ، مثلیت ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سمع اور بصر کی صفت کو اللہ نے ثابت کیا ہے، اقرار کیا ہے، اور نفی کی ہے کہ مثلیت کی، اسے ثابت ہو کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں اگر ہم یقین رکھتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو تشبیہ ممکن ہی نہیں ہے، خالق اور مخلوق میں تشبیہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ اور پھر اس طریقے سے معتزلہ ہے، اور پھر کلابیہ ہے، سب لوگ آپس میں جھگڑا کر کے، ان لوگوں ایک دوسرے پہ رد کر کے، عقل کو آگے کر کے، شریعت نصوص کو پیچھے کر کے رد کیا ہے، اور پھر ایک بدعت سے چھوڑ کے دوسری بدعت، پھر تیسری بدعت، بدعت اس طریقے سے جہمیہ، معتزلہ، کلابیہ، شاعر متنی، اس طریقے سے آتے گئے ہیں۔ انہوں نے جماعت نے بھی رد کیا ہے، لیکن قرآن سنت کو آگے کر کے، نصوص کو آگے کر کے رد کیا، عقل کو پیچھے کر کے رد کیا ہے، اور دلائل نصوص سے دی، قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے ان کا رد کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو محفوظ کیا ہے، اور ان کا عقیدہ بالکل درست ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر یقین ہے، ایمان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، کہ بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کرنے کے۔ اب لفظ پڑھتے ہیں تعطیل کتابوں میں، کیا مطلب ہے؟ کہ ہم انکار نہیں کرتے، جیسے کہ دلیل آئی ہے ویسے اس میں عنصر تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا رحمان الرحیم ہے، ہم کہتے ہیں رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، ٹھیک ہے نا، انکار نہیں کرتے بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے۔ ہم نہیں کہتے کہ مانتے تو ہیں لیکن معنی کچھ اور ہے، یہ تحریف ہے۔ مانتے کہ دو ہاتھ ہیں لیکن ہاتھ کا معنی نعمت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، نہیں، یہ تحریف ہے۔ تأویل کے نام پہ کہتے تو ہے تحریف۔ عربی زبان میں ہاتھ کسے کہتے، سب کو پتہ ہے کس سیاق اور سباق میں ہاتھ کا معنی نعمت ہے، ہاتھ کا معنی مطلب جسے پکڑا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب جب بات کرتے ہیں آپ کے سیاق اور سباق میں، سنو پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو قرآن مجید میں بھی جہاں پر ہاتھ کا معنی قدرت ہے وہ بھی معروف ہے، جہاں پر ہاتھ کا مطلب جسے پکڑا جاتا ہے وہ بھی معروف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو دو ہاتھ ہیں، اس پر ایمان لانا، اس پر ان سے تسلیم کرنا، اس طریقے سے ہر وہ صفت جو قرآن سنت سے ثابت ہے اس کو مانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بغیر تکیف کے، کیفیت بیان نہیں کرتے کہ اچھا مان تو لیا ہے لیکن کیفیت کیسی، ہاتھ ہو کیسے ہاتھ ہے، یہ سوال کرتے اس، کیونکہ سوال ہی بدعت ہے، سوال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے کیسے مستوی ہے، اللہ اعلم، دو ہاتھ کیسے، اللہ اعلم۔ تو پھر مانے کیسے؟ مانے اس لیے کیونکہ اللہ نے بغیر کیفیت کے، اللہ نے کسی کیفیت کو جاننے کے لیے تو مثل کو جاننا پڑتا ہے نا۔ اب میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ مثلیت ہے نا، اللہ کی مثل کوئی ہے؟ جب لے سک مثلی چاہیے، اللہ کا کوئی کفو، کوئی ند، کوئی نظیر، کوئی مثل ہے ہی نہیں، تو پھر کیفیت کہاں سے پتہ چل سکتے ہو، کہاں سے پتہ لگا جا سکتا ہے؟ تو بغیر کیفیت جاننے کے، بغیر کیفیت سوال کرنے کے، چوتھے نمبر پر بغیر تمثیل کے اور بغیر تشبیہ کے، مثلیت ہرگز نہیں، لے سک مثل شئی نفی کر دی گئی ہے، اگر تشبیہ سے کام لیتے تو کفر ہے. کوئی شخص اگر کہتا ہے اللہ کے دو ہاتھ جیسے کہ انسان کے دو ہاتھ، تو وہ کافر ہے، در اسلام سے خارج ہے. انسان جماعت کے عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نزول سما دنیا پر جیسے کہ انسان نازل ہوتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ غلط ہے. تو یہ چار شرطیں اس موضوعات کے باب میں، اور سب سے زیادہ نزاع اہل قبلہ کا اس مسئلہ میں ہوا ہے. پھر اس طریقے سے آمین بل و رسول ہی، اور اگر رسول پر ایمان لانا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے، رسول پر ایمان آگے بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے بعد میں کوئی رسول نہیں آئے گا. شریعت جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، اور صحیح حدیث بھی وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اس کو تعمیل کرنا، اس پہ عمل کرنا، منعن سے تسلیم کرنا ہے، خبر کی تصدیق کرنی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ سچ ہے، جو حکم اس کی تعمیل کرنی، جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے، جو شریعت لے کے اس شریعت پہ عمل کرنا ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حصے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا، احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ ساری چیزوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حصہ ہے. اس بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان جو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. کون سی کتاب ہے؟ القرآن، قرآن مجید. یہ مہیمن ہے کتاب، تمام کتابوں کو ناسخ کر کے، تمام کتاب منسوخ ہو گئی، یہ ناسخ کتاب ہے. جو پیغام پچھلی کتابوں میں تھے اس کا خلاصہ، ان کا خلاصہ اس کتاب میں موجود ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، ضابطہ حیات ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں، اس ان احکام میں بھلائی دنیا اور آخرت کی خیر بھلائی اللہ نے جوڑ دیا ہے اس کتاب میں. اگر کسی نے کامیابی حاصل کرنی ہے، کوئی بھی انسان ہو جو اس زمین پر رہتا ہے، سانسیں لیتا ہے، زندہ ہے، تو قرآن کے مجید کے بغیر اس کی ہدایت ناممکن ہے. چاہے سب سے بڑا عقل مند ہو، دانشور ہو، کچھ بھی ہو، تو ہدایت قرآن مجید سے ہی ہے. تو قرآن مجید پر ایمان لانا فرض ہے، قرآن مجید کی جو خبر ہے اس کی تصدیق کرنا فرض ہے، جو اس میں جو احکام ہے، جو حکم دے اس کی تعمیل کرنا فرض ہے، جس سے منع کیا گیا جو محرمات ہے اس سے اجتناب کرنا فرض ہے. قرآن مجید پر ایمان لانا کہ اللہ کی پاک کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہے، انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. ہمارے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اللہ کا صفت ہے کلام کی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. قرآن مجید ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور تحریف سے محفوظ ہے. لفظی تحریف کوئی کر نہیں سکتا، معنی کی تفسیر کی تحریف کو کرتا ہے تو وہ پھر رسول جماعت بھی موجود ہے الحمدللہ، یہ علم بھی موجود ہے، ان کا اجماع بھی موجود ہے، جن مسائل میں ان کا اجماع ہے اور حق اور باطل بالکل واضح ہو چکا، وحیا ہو چکا سب کے لیے. تو یہ کتاب جو ہے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی. اس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے اور ہر خیر شامل ہے. یہ کتاب ہدایت الناس کے لیے، لوگوں کے لیے، اور خصوصی ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے. لوگوں کے لیے ہدایت ہے تاکہ وہ اسے آئیں اور اسے جو بنیادی پیغام ہے ایمانیات کے، اور اپنے آپ کو درست کرنے کے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو، اخلاق کو درست کرنے کا بہترین طریقہ. جو اہل ایمان ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کتاب کو نصب العین بنا لیں. قرآن مجید جو ہے اگر ہمارا نصب العین ہو جائے، واللہ ہماری حالت بدل جائے. ہمارے پاس سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، سب سے بڑی نعمت موجود ہے قرآن مجید، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہر گھر کی زیب و زینت ہے. لیکن کاش کہ ہم اس قرآن مجید کا حق ادا کر سکے، کرنے والے میں سے ہوں، اور اس کا جو اصل پیغام اس کو سمجھنے والے ہوں. قرآن کی بنیادی پیغام کو سمجھنا، ایمان رکھنا بہت لازمی ہے. توحید عبادت کا پیغام اس کتاب کا سب سے عظیم پیغام ہے. سورۃ الفاتحہ خلاصہ اس پورے قرآن کا، اور سورۃ فاتحہ کا جو بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر ایمان لانا ہے. الغرض تو قرآن مجید پر ایمان لانا فرض ہے، اللہ کی پاک کلام ہے، اس میں جو بھی احکام ہیں ان کی تعمیل کرنی ہے، جو بھی خبریں ان کو تصدیق کرنی ہے. قرآن مجید پر شک کرنا کفر ہے، یہ شک کرنا کہ اللہ کی کتاب ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی کفر ہے. قرآن مجید پر اجماع ہے اور تواتر سے ثابت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک یہ اللہ کے پاک کلام ہے. اس میں ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ ہے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جو نازل کی پہلے، یعنی قرآن مجید سے پہلے. اچھا، الکتاب میں ایک کتاب ہے یا کتابیں؟ ایک کتاب سے کیا تورات ہے یا انجیل ہے؟ کیونکہ قرآن سے پہلے تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی اور کتابیں بھی ہیں. تو لفظ ایک کتاب کا ہے، تو ایک کتاب کہیں گے یا کتابیں کہیں گے؟ کتابیں. ایک کتاب کون سی؟ تورات، انجیل. الکتاب ال کس چیز کے لیے ہے؟ صیغۃ العموم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں صیغۃ العموم وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان تمام پر بھی ایمان ہے. کیا ایمان ہے؟ کہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی پاک کلام ہے. جن کتابوں کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان ہے. قرآن مجید میں تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان سب پر ہمارا ایمان ہے. یہ سب راہ ہدایت تھیں ان امتوں کی جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں. اور یہ کتابیں جو ہیں محفوظ نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے حفاظ ذمہ لوگوں کو دے دیا، لوگوں نے حق ادا نہیں کیا. بنی اسرائیل نے، یہود و نصارہ نے تحریف کی اللہ کے پاک کلام کی، یہود نے تحریف کی تورات کی، نصارہ نے تحریف کی انجیل کی، اور محفوظ نہ رہے. اللہ نے قرآن خود ذمہ لیا ہے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، لوگوں کی سپرد نہیں کیا کہ تم حفاظت کرو. انسان جتنی طاقتور ہو جائے، ضعیف ہے، کمزور ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، اس لیے حفاظت کے معاملے میں بہت کمزور ہے. بہت ساری چیزیں، غلط فہمیاں یا شہوت نفس کے غالب ہونا، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حفاظت کے راستے میں رکاوٹیں، دیواریں قائم کر دیتی ہیں اور حفاظت نہیں ہو سکتی. دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں جو مل کے سازشیں کرتے ہیں، حفاظت مکمل نہیں ہو سکتی. تو مکمل حفاظت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہمارا ایمان ہے کہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن رسول پر نازل ہوئی ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. راہ ہدایت کی، اپنے زمانے کی، ان پر بھی ایمان ہے. اور اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کتاب پر ایمان نہیں رکھتا تو دار اسلام سے خارج ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ انجیل اللہ کی پاک کلام نہیں مانتا میں، جو اس اسلام پر نازل ہوئی، کافر ہے. کیونکہ اس وقت جو نازل ہوئی تھی وہ حق تھی، اس میں کوئی تحریف نہیں تھی. اس اسلام پر جو انجیل نازل ہوئی، جن کی انہوں نے اپنی امت کو پیغام دیے، یہ رسالت تھی ان کی، یہ پیغام تھا جو اپنی امت کو دیا، وہ حق تھا. بعد میں لوگوں نے آ کے تبدیل کیا ہے، وہ تبدیل شدہ نسخہ جو ہے ان پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا ایمان نہیں، وہ تحریف شدہ نسخہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ تورات یا انجیل ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس لیے تمام کتابوں پر ایمان. اس لیے اللہ نے فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل. اچھا، ایک چیز بھی نوٹ کریں ذرا، والکتاب الذی نزل علی رسولہ انزل من قبل. فرق ہے کوئی؟ نزل و انزل کیا فرق ہے؟ اچھا، قرآن مجید میں انزلہ کیوں نہیں ہے؟ انزلہ غلط ہے کیا؟ نزل نزل فعل، وقفے وقفے سے، بیک وقت نہیں. انزل ایک وقت میں، بیک وقت نازل ہو گیا. تورات کیسے نازل ہوئی؟ انجیل کیسے نازل ہوئی؟ زبور کیسے نازل ہوئی؟ قرآن کیسے نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، سبحان اللہ. اس لیے لفظ فرمایا تھا کہ لفظ کے اعتبار سے بھی دیکھیں، یہ کمال ہے. وہ کتاب الذی نزل علی رسول کتاب الذی انزل من قبل. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جو انکار کرتا، جو کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو میں نے بتایا چار چیزوں میں سے کسی پر انکار کر دیا تو دار اسلام سے خارج، اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے اس کا. ملائکہ فرشتوں پر، فرشتے پر ایمان کے لیے یہ جاننا لازمی ہے کہ اجمالی طریقہ ہے اور تفصیلی طریقہ ہے. اجمالاً ہمارا تمام فرشتوں پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتے موجود ہیں، ہمارا ایمان ہے. جو کہتے ہیں فرشتے موجود نہیں ہیں، کافر ہے. اللہ کو مانتا ہے، چاروں چیزوں پر اسے یقین ہے، مانتا ہے، رسولوں پر بھی ایمان ہے اس کا، لیکن فرشتے پر ایمان نہیں ہے. مسلمان ہے نہیں. تو فرشتے اجمالی طور پہ، مجموعی طور پہ، عمومی طور پہ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فرشتوں کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہے. اور فرشتوں پر ایمان جو تفصیلی ہیں، جن کے نام ہم جانتے ہیں، ان کے نام پر ہمارا ایمان ہے. جو نام ہے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسرافیل علیہ السلام کا نام آیا ہے، ملک الموت کا نام آیا ہے، منکر نکیر کا نام آیا ہے جو قبر میں سوال کرتے ہیں صحیح حدیث میں، تو جن کے نام ہم جانتے ہیں، مالک کا نام آیا ہے، رضوان کا نام آیا ہے جو جنت و دوزخ کے جو داروغہ ہیں، خازن ہیں، جس فرشتے کا نام جانتے ہیں تمام فرشتوں کے نام پر بھی ہمارا ایمان ہے، جن فرشتے کے کام ہم جانتے ہیں ان کے کاموں پر بھی ہمارا ایمان ہے، جبریل علیہ السلام وحی کے ذمہ دار ہیں، وحی نازل کا ہمارا ایمان ہے کہ وحی جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں، ملک الموت روح قبض کرنا ہے، اسرافیل سور میں پھونکنے کے لیے، میکائیل رزق کی تقسیم کے لیے، ٹھیک ہے نا، جنت دوزخ کے داروغہ ہیں جو خازن ان کا عمل ہے، جو فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جو رقیب اور عتید ہیں، جو لکھنے والے ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، اور ان کے کاموں پر بھی جو سن قرآن سنت سے ثابت ہے، تو فرشتوں پر ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اگر ایک فرشتہ پر ایمان نہیں، یہ ایک رسول پر ایمان نہیں، تو دار اسلام سے خارج ہے. پھر وہ کتب ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، میں نے قرآن مجید ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں، یہ وہ کتاب ہے جن کے نام ہم جانتے ہیں، جن کے نام ہم نہیں جانتے اور کتابیں بھی ہیں، کیونکہ رسول سب کے نام نہیں ہمیں پتہ، قرآن مجید میں 25 کے نام ہیں انبیاء اور رسولوں کے، ان کے علاوہ اور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے جن میں نے قصے سنائے، ایسے جن قصے نہیں بیان کیے ہیں، تو اور بہت سارے انبیاء ہیں، مجموعی طور پر سب پر ہمارے ایمان ہے، جو کتابیں جن کا نام ہے نام پر ہمارا ایمان ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے، اور اللہ کے پاک کتابیں ہیں، راہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، جو سابقہ کتابیں تھیں اپنی امت کے لیے، ہر نبی کی تھی، یہ خاص تھی، اور قرآن مجید عام ہے تمام انسانیت کے لیے، جنوں کے لیے ثقلین کے لیے تا قیامت، وہ رسول اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں ان کے ناموں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور تمام رسول ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور انہیں رسالت کا حق ادا کیا ہے، تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی کی عبادت نہیں کرنی، توحید عبادت کا پیغام تھا، تمام رسول جو ہیں انہوں نے اپنی رسالت کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، بہترین انداز میں مکمل فصاحت بلاغت سے پہنچایا، کہیں پر کوئی کمی کوتاہی نہیں، رسول سب سے افضل ہیں مخلوقات میں سے، اور ان تمام رسولوں سے افضل پانچ ہیں جن العظم کے رسول میں سے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم ہیں، ان دونوں میں سے افضل ہیں، وہ خلیلین ہیں، دو خلیل ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے نا، تمام سے افضل جو ہیں جو خاتم النبیین حسین مرسل صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ رسولوں پر اجمالی طور پر ایمان ہے، اور پھر والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، اسے یوم آخر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، آخری دن ہے، اور آخرت پہ دن کا ایمان جو آخرت پہ دن شروع ہو جاتا ہے جب انسان مر جاتا ہے، موت کے بعد قبر سب سے پہلا مرحلہ ہے، بلکہ موت ہی پہلا مرحلہ ہے، تو ہمارا ایمان ہے جب انسان مرتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کہ فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، موت کا فرشتہ تو روح قبض کرتا ہے، مومن کے روح قبض کرنے کا اور طریقہ ہے، بڑی آسانی سے، اور جو روح ہے وہ بڑی خوشی سے نکلتی ہے، اور جو کافر ہے، جو بدکار ہے، اس کی سختی سے جو موت کا روح نکالتا ہے، وہ روح جو خبیث روح، وہ جو یعنی جسم سے نہیں نکلنا چاہتی، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ فرشتے آتے ہیں مومن کی روح کے لیے جنت سے، جو جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، خوشبودار کفن ہوتا ہے، اور پھر اس کے روح کو لے کے جاتے ہیں سبقت کرنے کے لیے، وہ سب آگے بڑھتے لینے کے لیے، جو کافر بدکار اس کو روح جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں جہنم سے بدبودار کانٹے تک کفن لے کے آتے ہیں، پھر قبر کا مرحلہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد پھر بعث پر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندہ ہونا، اسے بعث کہتے ہیں، یہ بھی آخرت پر ایمان کا حصہ ہے، اس کے بعد پھر میدان محشر ہے، اس پر ایمان ہے، اس پر جو ہے لوگوں کے مختلف اس میں جو جگہ پہ ہے جہاں پر وہ کھڑیں گے، یا جس طرح ان کا حشر میں ان کا مقام ہوگا مختلف ہے، کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سب میدان محشر میں صحیح احادیث سے ثابت ہیں، تمام پر ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد پھر حساب ہے، اس کے بعد پھر ترازو ہے، نامہ اعمال ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، شفاعت ہے، شفاعت کبرا سب سے بڑی شفاعت تاکہ حساب شروع ہو جائے، یہ تمام چیزوں کا جو ہے نا جس کا ذکر میں نے کیا، تمام مجموعہ ہے، ایک چھتری ہے، الایمان بالیوم الآخر، ان سب چیزوں پر ایمان فرض ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فقط ول ولا بعید، جو ان چیزوں پر کفر کرتا ہے، اس آیت کے لیے پانچ ارکان ایمان ہے، ٹوٹل کتنی ہے؟ چھ. چھ کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث جبریل کی حدیث میں آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جبریل علیہ السلام نے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر تؤمن بالقدر خیر وشر. اللہ تعالیٰ پر ایمان، مطلب فرشتوں پر، مطلب رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخر پر، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو. تو ایک حدیث میں چھ ارکان ایمان کا ذکر ہے. قرآن مجید پانچ کا ایک ساتھ ہے اور تقدیر کا الگ سے ہے ذکر ہے. تو چھ ارکان ایمان ہیں، اس آیت میں پانچ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. تو یقیناً وہ بھٹک گیا دور گمراہی میں، یعنی وہ کفر میں بھٹک گیا. ضلالًا بَعِيدًا، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک کہ وہ ارکان ایمان کا حق ادا نہیں کرتا جن ارکان ایمان کا ذکر ہوا ہے، تو وہ دور بھٹکتا رہے گا اور کفر کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا. وہ تو واپسی کے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایمان کی طرف واپس پلٹے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، بات انہی کی ہو رہی تھی نا پچھلی آیت میں. ثم کفروا، عجب ہے، پھر کافر ہو گئے، ایمان پھر کفر. ثم آمنوا، پھر ایمان میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھ لیا. ثم کفروا، پھر کافر ہوئے. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے رہے. نعوذ باللہ، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کو راہ راست دکھائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہٹ دھرم ہے. ارے ان کو راہ دکھایا ہے، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، امام مضبوط نہیں ہوئے، خارج ہو گئے، پھر سوچا، پھر توبہ کی، پھر اللہ ان کو توفیق دے دی، پھر اسلام میں داخل ہو گئے، امام میں داخل ہوئے، پھر کفر کیا اور کفر میں دور تک چلے گئے. ازدادوا کفرا، شبہات بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ واپسی کا راستہ انہوں نے اپنے باقی نہیں چھوڑا. ثم ازداد کفرا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی کوئی مغفرت نہیں ہے. ولا لیہدیہم سبیلا، تم کو راہ راست نہیں دکھائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتے. انہوں نے توبہ کو اپنے خود مشکل بنایا ہے، دور چلے گئے نا، کفر میں بہت آگے نکل گئے. دیکھیں لفظ سے گزرا غور کریں، ثم ازداد کفرا، پہلے ازداد کفرا تھا، پہلے نہیں تھا نا. آمنوا ثم کفروا، پھر توفیق دی، پھر واپس اسلام کی طرف آئے. لیکن جب انسان کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اور پھر بہت دور چلا جاتا ہے، پھر آپ واپسی کا راستہ مشکل کر دیتا ہے. دیکھیں ناممکن نہیں ہے، لیکن جب تک کفر کے راستے پر چل رہا ہے، اس سے حقائق بھی اس نے دیکھے ہیں، کچھ آرگومنٹس بھی تھے، کچھ شبہات بھی تھے، ان کا ازالہ ہوا ہے، پھر واپس آیا ہے، پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر بہت دور چلا گیا. ازداد و کفرن، یعنی جو غلط فہمیاں تھیں کفر کو، وہ غالب آ گئیں ان چیزوں پر جو جس میں ایمان تھا. تو کفر غالب آ گیا ہے اور بہت دور چلے گئے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، مصیبت کہاں پہ ہے؟ دل میں ہے. دیکھیں اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو جہل ایمان قبول نہیں کرنا، اسلام قبول نہیں کرنا، توفیق دی اسے. کیا اللہ نے ظلم کیا ابو جہل پر، ابو لہب پر ظلم کیا؟ نہیں. اب اللہ کے سابق علم ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا، موقع دیا سننے کا، سمجھنے کا، عقل تھی، کان بھی تھی سننے کے لیے، دل بھی تھا سمجھنے کے لیے، عقل بھی تھی، سب کچھ تھا. اندھے بہرے گونگے نہیں تھے، ان کو پاگل نہیں تھے، لیکن تب اس کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا. تو کہاں چلے گئے؟ بہت دور نکل گئے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے، یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تذبذب کا شکار ہیں، ایمان ہے، کفر ہے، پھر توبہ ہے، پھر کفر ہے، پھر توبہ. دیکھیں اللہ کا کتنے غفور رحیم ہے، الرحمن الرحیم، رحمت تو دیکھیں آپ. مرتد ہوئے، پھر توبہ کی، آسانی ہوئی کہ نہیں؟ اللہ دین امن، پھر مومن ہو گئے، پھر مرتد ہوئے، پھر مومن ہوئے. کب تک؟ جب تک توبہ کرتے رہیں گے اللہ قبول کرتا رہے گا. لیکن جب کوئی دور چلا جائے کفر میں، وہ واپسی کا راستہ نہ چھوڑے، اسے توفیق ہوتی ہے پھر؟ نہیں ہوتی. شدید واللہ خطرہ ہے. اس لیے ایمانیات میں، کفر کے معاملے میں، ایمان کے معاملے کبھی تذبذب کا شکار نہ ہو، بڑا خطرہ ہے. عقیدت بالکل سیدھا درست ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، یا ارکان ایمان کا ذکر کیا ہے، میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ان میں شیطان کو مت گھسنے دیں. شیطان تھوڑا سا آتا ہے شکوک پیدا کر دیتا ہے, اچھا یہ ویسا ہے تو یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے, یہ انسان پھر بہت دور چلا جاتا ہے نعوذ باللہ. ایک کفر کی قسم ہے کفر شک, شک سے بھی انسان دائرہ سم سے خارج ہو جاتا ہے. ان چیزوں پر شک نہیں کر رہا, اچھا جبریل اللہ کا فرشتہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں, شک ہے مسلمان ہے کافر ہے, تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے یہاں پہ. اس لیے ایمانیات میں, عقیدے کے امور میں, عقیدے کے اصول میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. اپنا عقیدہ درست رکھیں, اپنا ایمان مضبوط رکھیں, اپنا یقین مضبوط رکھیں, توفیق اللہ تعالیٰ دیتے, سعادت قدم اللہ تعالیٰ سے آتی ہے. لیکن جو تذبذب کا شکار ہے بڑے خطرے میں, اگر کفر ہوتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے, واپس آ جاؤ, پھر ہو گیا پھر واپس آ جاؤ, دروازہ کھلا ہے. لیکن جو ہر درمی کے شکار ہو جاتے ہیں, شہوت نفس اور شبہات غالب آ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے راستہ کو راستہ نہیں چھوڑتے نعوذ باللہ, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں دیتا, تذکرہ بند ہو جاتا ہے. پھر اس پہ اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اگلے آیت میں, بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عجب بات ہے, بشارت خیر کی دی جاتی ہے شر کی دی جاتی ہے؟ بشارت, بشارت کا لفظ, خوشخبری خیر کی یا شر کی؟ یہاں پر دردناک عذاب خیر ہے یا شر ہے؟ سب سے بڑا شر ہے, کیونکہ جہنم کے عذاب کی بات ہو رہی ہے نا, تو خوشخبری کس لیے؟ قاعدہ شرعی نوٹ کر لیں, خوشخبری خیر کے لیے بغیر قید کی ہوتی ہے, اور شر کے لیے قید کے ساتھ ہوتی ہے. شر کی خوشخبری مقید ہوتی ہے, دردناک عذاب مقید ہے. بشارت مومنوں کے لیے جنت کی بشارت عام لفظوں میں ہر خیر اس میں شامل ہے, دنیا کا خیر اور آخرت کا خیر جنت بھی شامل ہوتا ہے. اگر قید لگا دی جائے اور پھر اس میں بشارت کا لفظ ہو اور شر کی بات ہو تو یہ مقید ہے, تو شر کی بشارت قید کے ساتھ دی جا سکتی ہے, یہ شرط. تو یہاں پر مقید ہے کہ نہیں؟ مقید ہے. اچھا منافقین کے لیے بشارت کے لفظ کیوں ہیں؟ کیونکہ منافقین نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا نا, اندر سے کافر ہیں, ظاہر سے کیا ہے؟ مسلمان ہیں. سبحان اللہ, جھوٹا کلمہ پڑھا ہے, کوئی فائدہ ہوا کام آیا؟ یہ ارکان ایمان ہیں, انہوں نے دیکھا ہے جو بات ہوئی نا, یعنی منافقین کے لیے پیغام, یہ قرآن منافقین پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اب اس سے پہلے ایک بشارت دو منافقین کو, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جنم کے عذاب کی, عذاب علیم کی, دردناک عذاب کی, پہلے کیا فرمایا؟ آمنو ثم کفر ثم آمنو ثم کفر ثم ازدادو کفر. یعنی بچنا چاہتے ہو, ابھی وقت ہے کہ نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لیں, اپنے دل کو صاف رکھیں, اور جو دل کی غلاظت ہے نا کفر, اس کو نکالے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بہت دور چلے جائے پھر واپسی کا راستہ بھی نہ ہو. اسے فرمایا لم یقتل لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. پھر فرمایا بشر المنافقین. اب جو منافقین نے یہ کام نہیں کیا ہے اور اپنے لیے واپسی کا راستہ بھی چھوڑ دیا, کیونکہ منافقین کیا ہے؟ عام کفر منافقین کا یا ازداد و کفرا؟ ازداد و کفرا, اس لیے واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے منافقین نے. آگے آئے گا, آگے درک الاسفل من النار, جنم کے سب سے گڑے میں تہ جو سب سے نیچے ہے اس میں ہے. کیوں؟ یعنی یہود و نصارہ کافر باقی اوپر ہیں, یہ سب سے نیچے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ظاہر کچھ کیا تھا, باطن کچھ کیا. دیکھا ہے نماز پڑھی آپ السلام کے ساتھ, منافق نماز بھی پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ظاہر تو اسلام کے امر بھی کرتے تھے, لیکن باطن میں شدید کفر تھا, بغض تھی, نفرت تھی. موقع نہیں تھے کہ کیسے قتل کر رہے آپ السلام کو, یہ صحابہ کو ایسے کیسے قتل کر رہے, بز دل تھے. نہ مشرک تو مشرق تھے, کافر تھے, لیکن سامنے آمنا سامنا تھا نا, پتہ تھا. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جیسے آگے بھی ذکر آئے گا, اپنے دم خون اور مال کو بچانے کے لیے جھوٹا کلمہ پڑھ لیا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے, بلکہ بدترین لوگ ثابت ہوئے. تو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب منافقین جو ہیں وہ اپنے کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں, یہ خوشخبری سنا دو, بشر منافقین بأن لهم عذابا الیما, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے کہ منافقین کے تعلق, اب سیاق رسوا ابھی آئے گا منافقین کے تعلق سے, کہ بات پہلے ایمان کی آئی, پھر کفر کی آئی, پھر منافقین ہیں, اور یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے گرد پورا قرآن مجید کا پیغام گھومتا ہے. قرآن مجید مکمل جو ہے ان تین قسم لوگوں کے گرد گھومتا ہے, یا تو اہل ایمان ہیں, یا اہل کفر ہیں, یا منافق ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں دیکھ لیں آپ, سورہ بقرہ میں اجمال ہے، تفصیل پر پورے قرآن مجید میں ہے، پہلے ایمان ہے یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پھر ہے کفر کی بات ہے، آمنوا ثم کفروا ثم زادوا کفرا، پھر منافقین کا ذکر ہے، منافقین کے لیے چند اہم پیغام اور ان کے جو بہت بڑی غلطیاں تھیں ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.